نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الحمد للہ سوا بارہ تلاوت کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کے تلاوت کے آغاز میں اللہ جل وجہ الکریم نے قوم مدین کا ذکر فرمایا جن کی طرف حضرت شعیب علیہ الصلات والتسلیم کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ الصلات والتسلیم نے انہیں اس سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم, ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو, زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. اللہ کا دیا جو بچ رہا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین رکھو. اس کے جواب میں قوم نے نہایت ہی بدتمیزی کی اور حضرت شعیب علیہ الصلات والتسلیم سے مختلف الفاظ کہے, جن میں سے بعض یہ کہ اے شعیب, کیا تمہاری نماز میں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آبا اور اجداد کے الہوں کو چھوڑ دیں, ان کے طریقوں کو چھوڑ دیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ تمہاری بہت سی باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی, ہم تمہیں اپنوں میں سے کمزور دیکھتے ہیں. اگر تمہارا یہ کنبہ نہ ہوتا, یعنی قبیلہ نہ ہوتا, تو ہم ضرور تمہیں پتھر مار مار کر جو ہے شہید کر دیتے. حضرت شعیب علیہ الصلات والتسلیم نے بڑے نصیحتیں کی, لیکن جب نہ مانے آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان تمام کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا گیا. اس کے بعد والے رکوع میں, یعنی سورہ ہود کی رکوع نمبر 9 کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلات والتسلیم اور فرعون کا کچھ ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ جو مختلف انبیاء کرام ان کی امتوں کا جو ہم نے تذکرہ فرمایا, اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے, جب وہ کسی کو پکڑتا ہے تو پھر اس سے کوئی چوک نہیں سکتا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رکوع کے اندر قیامت کے حوالے سے بھی مختلف احوال کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا جو دن ہے بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے, اور آخرت کا دن وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ حاضری کا دن ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک مقررہ مدت تک, یعنی قیامت کے دن کے آنے کا ایک وقت مقرر ہے, اس مقررہ وقت پر وہ دن آئے گا, اور جب وہ آئے گا تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کلام نہیں کر سکے گا. فرمایا کوئی اس دن خوش قسمت ہوگا اور کوئی بدبخت اور بد نصیب ہوگا. تو جو بد نصیب ہو وہ دوزخ میں جائیں گے, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. زمین اور آسمان کی جتنی مدت یا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے. فرمایا بے شک تمہارا رب جب چاہے جو چاہے وہ کرے, اور جو سعادت مند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں باغات میں لے جائے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بخششیں ہیں جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورت کے آخری رکوع کے اندر, یعنی سورہ ہود کے آخری رکوع کے اندر اس بات کا جو ہے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل, کہ نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں. تو دونوں کناروں سے مراد جو ہے وہ فجر اور مغرب ہو سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ظہر یا عصر یہ کناروں سے مراد یہ ہے, اور کچھ رات کے حصوں سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے. فرمایا بے شک نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو مٹھا دیتی ہے. یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو, یعنی جب بندہ نیکی کرتا ہے تو وہ گناہ صغیرہ کو مٹھا دیتا ہے, اور کبیرہ گناہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان بخشش اور استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے. سورہ یوسف کے پہلے رکوع کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کا خواب کہ انہوں نے خواب کے اندر 11 ستارے سورج اور چاند کو اپنے طرف سجدہ کرتے دیکھا. اس خواب کو اپنے والد کے بارگاہ میں عرض کیا. والد نے تاکید کی کہ اپنے بھائیوں کے سامنے کچھ نہ کہنا, شیطان جو ہے وہ انسان کا کلا دشمن ہے, وہ انہیں تمہارے خلاف بھڑکائے گا. دوسری رکوع کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کے بھائی آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ ہیں تعداد میں اور ہمارے والد صاحب کی چاہت اور محبت وہ حضرت یوسف سے زیادہ ہے, کیوں نہ ایسے کیا جائے کہ حضرت یوسف کو قتل کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد توبہ اور استغفار کر کے اپنے والد کی قربت جو ہے اور ان کی پیار اور محبت حاصل کی جائے. اس پر فیصلہ ہوا جب ان کے یہ اجلاس جاری تھے, اس میں ایک نے کہا کہ ان کو قتل نہ کرو, کسی کنویں کے اندر پھینک دو, ہو سکتا ہے کوئی قافلہ والے اٹھا کر اسے اپنے ساتھ لے جائے. اس پر سارے متفق ہو گئے, اپنے والد کے پاس آئے, کہنے لگے کہ ابا جان آپ ہمارے ساتھ ان کو جانے دیجئے تاکہ یہ کیلے کودے تازہ ہوا جو ہے کھائے. والد صاحب نے ان سے یہ فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم تو آپس میں کھیل کود میں لگ جاؤ اور یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے, کہ وہ علاقہ ایسا تھا جہاں بھیڑیا کثرت کے ساتھ تھی. تو اس پر وہ کہنے لگے کہ ابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو ایک گروہ ہے, ہماری موجودگی میں بھیڑیا انہیں کیسے کھا سکتی ہے. چنانچہ انہوں نے اجازت دی اور جاتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیم کے پاس ایک قمیض تھی جو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم سے وراثت میں چلے آ رہی تھی, ان کو ملی تھی. وہ اس قمیض کا جو ہے ایک تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا. یوسف علیہ السلام و تسلیم اپنے بھائیوں کے ساتھ گئے. انہوں نے جو ہے والد کے موجودگی میں تو بڑے پیار و محبت سے لے جا رہے تھے, جیسے والد کی آنکھوں سے جو ہے پناہ ہو گئے تو مار کوٹائی اس کی شروع کر دی اور پھر ایک کنویں کے اندر انہیں پھینکا اور پھر واپس پلٹ کر آ کر والد سے کہنے لگے کہ ان کو جو بھیڑیا کھا گئی اور ایک قمیض پر جو ہے ایک بکری شکار کر کے اس کا خون لگایا اور کہا کہ جو ہے بھیڑیا اسے کھا گئی. والد صاحب نے کہا عجیب بھیڑیا تھی کہ جس کے دانتوں کے کوئی نشان ہی نہیں ہے, قمیض میں صحیح سالم ہے, وہ جو ہے میرے یوسف کو کیسے کھا گئی. بہرحال ایک قافلے والے آئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہاں سے نکالا. اس پر ان کے بھائیوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارا باغا و غلام ہے اور ان کے ہاتھوں اسے بھیج دیا. دوسرے رکوع کے اندر یہ ہے. تیسرے رکوع کے اندر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم جب قافلے والے ان کو لے جاتے مصر کے اندر اور وہاں جو ہے ان کی خریداری ہوتی ہے اور زلیخا انہیں خریدتی ہے اور پھر جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم جوان ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تعبیر کا علم عطا فرماتا ہے. اس کا ذکر اس کے ساتھ ساتھ حضرت زلیخا نے ان کو لبانا چاہا جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا اور 7 دروازے جو بند کر دیے تھے اس کی طرف وہ جب باغے آخری دروازے پر جو ہے اس کا شوہر جب اسے ملتا ہے تو اس سے پوچھتی ہے کہ بتا جو شخص تیرے اہل کے ساتھ برائی چاہے تو اسے کیا سزا دے گا, ایوسجن او عذاب علیم, قید کرے گا یا اسے جو ہے دردناک سزا دے گا. اس پر جو ہے وہاں ایک بچہ موجود تھا, حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پوچھ لو, چھوٹا نندا بچہ تھا, اس نے گواہی دی اگر قمیض جو ہے آگے سے پٹی ہو تو زلیخا سچی اور یوسف جھوٹا اور اگر پیچھے سے پٹی ہو تو یوسف سچا اور زلیخا جھوٹی. جب قمیض دیکھا گیا تو دامن حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کا پیچھے سے پٹا ہوا تھا جس پر جو ہے عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا کو جو ہے تان و تشنی کا نشانہ بنا انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی. چوتھے رکوع کے اندر اس بات کا ذکر ہے, یہ بات اہل مصر کیا مشہور ہو گئی اور عمرا کے جو خواتین تھیں انہیں مشہور ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی جو اپنے غلام پر وارفتہ ہو گئی. تو اس وقت زلیخا نے جو ہے ایک مجلس سجائی اور ان تمام کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں پل دے اور اس کے ساتھ چوری دی اور حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم سے فرمایا کہ ان کے درمیان سے گزر جاؤ. جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے درمیان سے آئے تو وہ بجائے پل کاٹنے کے اپنے انگلیوں کو وہ کھاٹ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو پاکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی, یہ تو جن سے بشر سے نہیں ہے, یہ تو نہیں مگر ایک معزز فرشتہ, اور یہ انگلیاں کاٹا جانا یہ کوئی عام بات نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کے اندر فرمایا فلما سمیا بمکر ہننا, جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا ارسلت الیہن تو ان عورتوں کو بلا بھیجا, وآتت لہن متکئا اور ان کے لیے مسترے تیار کروائی, وآتت کل واحدۃ منہن سکینا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دی, وقالت اخرج علیہن اور یوسف سے کہا کہ ان پر نکل آؤ, فلما رأینہ اکبرنہ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائیاں بولنے لگی, وقطعنا ایدیہن اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے, وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا اور بولی اللہ کو پاکی، یہ تو جن سے بشر سے نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو نہیں ہے مگر کوئی معزز فرشتہ. اس پر یہ مختلف خواتین نے اپنے آپ کو پیش کیا. یوسف علیہ السلام نے اس بات سے جو ہے انکار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے مالک، میں جیل کو زیادہ پسند کرتا ہوں اس سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور عزیز مصر نے آپ کو قید کر لیا. پانچویں رکوع کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اس قید خانے کے اندر دو ساتھی تھے، انہوں نے دو خواب حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کے سامنے بیان کی. ایک نے یہ کہا کہ میں انگور کو نچوڑتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر روٹیوں کا جو ہے وہ ٹوکرا ہے، اس میں سے پرندے روٹیاں کھا رہی ہیں. اب یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی، تبلیغ کی، توحید بیان کی، اور اس کے بعد خواب کی تعبیر بتلائی کہ جس نے انگور نچوڑتے دیکھا وہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، اور جو جس کے سر سے روٹیاں پرندے کھا رہے تھے اس کو پھانسی ہو جائے گی، اور اس کے سر کے گوشت کو پرندے نوچیں گے. اس پر وہ دونوں ہنسنے لگے کہ ہم تو یوں مذاق کر رہے تھے، ہم نے تو جھوٹ اپنی طرف سے خواب بنا لیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کچھ بھی کہتے رہو، جو میں نے تعبیر دے دی ویسا ہی ہوگا. اور اس سے کہا جس نے جو ہے خواب دیکھا تھا انگور نہ چھوڑنے کا، ان سے فرمایا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو ان سے کہنا کہ ایک بے گناہ شخص جو ہے کئی سالوں سے جیل کے اندر پڑا ہے. چنانچہ وہ رہا ہو گیا، دوسرے کو پھانسی ہو گئی، وہ بھول گیا. اور پانچویں رکوع کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ مصر کا جو بادشاہ تھا، ایک تو عزیز مصر جو ہمارے یہاں وزیر اعظم کہلاتا ہے، اور ایک وہاں کا جو ہے بادشاہ ہوتا جو ہمارے یہاں صدر کہلاتا ہے، تو صدر نے خواب دیکھا کہ سات گائیاں جو پتلی ہے، دبلی پتلی ہے، وہ موٹے گائیوں کو کھائے جا رہی ہے. اس خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی، اس کے درباری نہ دے سکے. اب اس شخص کو یاد آیا جو ساقی تھا کہ مجھ سے تو جیل خانے کے اندر ایک بندہ ایسا ہے کہ جس نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی، بادشاہ سے کہا کہ میں اس سے پوچھ کر آتا ہوں. چنانچہ یوسف علیہ السلام و تسلیم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سات سال جو ہے خوب فصل ہوگی، اور اس کے بعد سات سال قید قحط پڑے گی، تو اس سات سال کے اندر جتنا بول سکتے ہو بولو اور اس کو سنبھال کر رکھو، پھر سات سال میں اس کو استعمال کرنا. بادشاہ کو یہ خواب بڑا پسند آیا، یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، آپ نے منع فرما دیا. چھٹے رکوع کے اندر اس بات کا ذکر ہے، آپ نے منع فرمایا کہ میں اس وقت تک قید خانے سے نہ نکلوں گا جب تک وہ عورتوں کا معاملہ کلیئر نہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے مجھ پر تہمت لگائی تھی. بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، اس وقت سب عورتوں نے اس بات کا اقرار کر لیا، بالخصوص زلیخہ نے، کہ میں نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو لبانا چاہا، اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں. جس قرآن الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بیان فرمایا، قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق، عزیز مصر کی بیوی بولی اب اصل بات کھل گئی ہے، انا راوت و نفسی، میں نے ان کا جی لبانا چاہا تھا، وانہ لمن السارقین، بے شک وہ سچے ہیں. یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے قید خانے سے نجات دی، اور پھر عزیز مصر نے آپ کو جو ہے بادشاہ مقرر فرمایا، وزیر خزانہ بنایا. حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کو کہ بھائی یہ معاملہ آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ ہی سنبھالو. آٹھویں رکوع کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ جب قحط پڑتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کے بھائی کنعان سے جو ہے مصر آتے ہیں اور غلہ وغیرہ لینے کے لیے، اور یوسف علیہ السلام ان کو پہچان لیتے ہیں، لیکن وہ یوسف کو نہیں پہچانتے. اس کی وجہ یہ کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے چہرے پر جو ہے نقاب وغیرہ ڈال رکھا تھا، اور یوں جو ہے یہ آپ نے ان کو نوازا، ان کے ساتھ ساتھ ان سے کہا کہ تمہارے ایک اور بھائی جو ہے ان کو بھی لے کر آنا، تاکہ میں اور بھی تمہیں اس کے بعد عطا کر دوں. اور جاتے ہوئے ایک پیالہ اس کے اندر رکھ دیا تاکہ یہ وہاں جائے تو یہ اور زیادہ میرے احسان تلے دبے، تاکہ دوبارہ پلٹنے کا ان کا جی کرے. تو وہاں پر جب یہ لوگ واپس جاتے اپنے والد سے عرض کرتے ہیں کہ ان کو بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دو، یوسف علیہ السلام کے سکے بھائی تھے، چھوٹے بھائی، ان کو جو ہے ہمارے ساتھ جانے دیجئے. تو والد نے منع کر دیا کہ تم نے یوسف علیہ السلام کی کون سی حفاظت کی تھی کہ اب ان کی حفاظت کر سکو گے. بہرحال منت سماجت کرنے کے بعد ان کے والد اس بات پر راضی ہو گئے کہ مجھے پکا عہد دو کہ تم اس کی حفاظت کرو گے. پکا عہد لینے کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو نصیحت کی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، سارے الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں نظر لگ جائے. نبی رکوع کے اندر اس بات کا ذکر ہے، جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کے پاس آتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو علیحدہ کر کے ان کو بتلا دیتے کہ یعنی دو دو کو بٹھاتے کہنے پر، وہ اکیلا تو ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے اور فرماتے کہ میں تمہارا بھائی، اور یوں جو ہے ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے. اب ان کے بھائی جانے سے، واپس جانے سے انکار کر دیتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم اس کے لیے ہلا کرتے ہیں، اور اس ہلے کی وجہ سے ان کو روک لیتے ہیں کہ بادشاہ کا ایک پیالہ جو ہے ان کے جو ہے اس میں بار میں رکھ دیتے ہیں اونٹ کی بار میں. جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں پیچھے سے جو ہے بادشاہ کے سپاہی ان کو آواز دیتے ہیں کہ بھائی تم جو ہے بادشاہ کا پیالہ چرا کر جا رہے ہو, تو اس پر وہ انکار کرتے ہیں کہ ہم کیسے چوری کر سکتے ہیں. تو انہیں سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اگر تم چور نکلے تو چور کی سزا کیا, تو کہنا کہ ہمارے یہاں تو چور کی سزا یہی ہے کہ جو چوری کرتا ہے وہی چور کی سزا ہوتا ہے, وہی سزا کاٹتا ہے. چنانچہ باری باری سب کے باہر جب کھولے گئے, حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے سکے بھائی بنیامین کے بار میں سے نکل آیا, یوں ان کو روک لیا گیا. اس پر ان کے بھائی جو ہے ان کو برا بلا کہنا کہ ان کے ایک اور بھائی تھے انہوں نے بھی بچپن میں چوری کی تھی تو یہ بھی چوری کر گئے. یوں جو ہے اس کو ان کا اشارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھا, اور حضرت یوسف علیہ السلام کی چوری وہ درحقیقت چوری نہیں تھی بلکہ شرک کو مٹانا تھا, کہ ان کے ماموں کا ایک بت تھا سونے کا جن کے وہ عبادت کرتے تھے, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو چرا کر اس کو توڑ دیا تھا, تو اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا. بہرحال یوسف علیہ السلام نے ان پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا. ان کے بھائی منتیں سماجتیں کرنے لگے کہ ان کے والد جو ہے بوڑھے ہیں, ہم میں سے کسی ایک کو روک لو. فرمایا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہم جو ہے آپ کے قانون کے تحت آپ نے خود ہی یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ جو چور تو وہی اس کی سزا. قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ چاہتے ہیں, ان ناخذ الا موجدا متاعنا عندہ, ہم تو اسی کو لیں گے جس کے پاس جو ہے ہمارا مال نکلا ہے, اور اگر ہم کسی اور کو اس کے بدلہ لیں جب تو ہم ظالم ہو جائیں گے. دسویں رکوع کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام و تسلیم کے بھائی جاتے ہیں اور ان کے والد کو جب خبر دیتے تو وہ زیادہ غمگین ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے منہ مول لیتے ہیں اور فرماتے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ سے ملا لائے, بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی آزمائش بھی عجیب ہوتی ہیں. جو بندہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش کڑی اور سخت ہوا کرتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیم کو علم ہے کہ یوسف علیہ السلام زندہ, یہ بھی معلوم ہے کہ کہا ہے, لیکن بتا اس لیے نہیں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو اجازت نہیں ہے. جبھی تو فرما رہے کہ مجھے امید ہے کہ قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ملا لائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم و حکمت والا ہے. آپ نے ان سے منہ پھیرا اور کہا افسوس یوسف کی جدائی پر, اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی تھی اور وہ غصہ کھا رہا تھا, یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیم اتنا روئے کہ آپ کی بینائی ضائع ہو گئی تھی. جس پر ان کے صاحبزادے کہنے لگے کہ ابا جان آپ اتنا غم نہ کریں, چھوڑ دیجئے یوسف کو, تو بھیڑیا کھا چکے ہوں, کب تک جو ہے مر چکے ہوں گے, اور آپ جو ہے اس کے غم ابھی تک کھائے جا رہے ہیں, خود اپنے آپ کو ختم کر دیں گے, ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہو اپنے آپ کو. تو ان کے والد نے کہا آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے, میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں جو اپنے پریشانی اور غم کی فریاد کرتا ہوں, اور مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جن کو تم نہیں جانتے. چنانچہ دوبارہ یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آتے ہیں, اور یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا وغیرہ وہ التماس کرتے کہ ہمارے جو ہے اور تعاون ہمارے ساتھ کیجئے. تو اس وقت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا گیا, اب وہ چونک گئے کیا تم ہی یوسف ہو. تو اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے فضل سے مجھے نوازا ہے, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا اور صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. تو وہ سب کے سب بولے خدا کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطاوار تھے. اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج تم پر کوئی جو ہے ملامت نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے, وہ رحم کرنے والا ہے. یہ قمیص لے جائیے جو قمیص ان کے والد نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دی تھی, فرمائیے میرے والد کے چہرے پر ڈالنا تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی, اور ان سب کو میرے پاس لانا. اور رکوع نمبر 11 کے اندر اس بات کا ذکر ہے پہلی ہی آیت کے اندر کہ جیسے قافلہ مصر سے جدا ہوتا ہے, یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام تسلیم فرماتے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے. اب یہاں دیکھیے نبی کے علم اور نبی کے شان, قافلہ مصر سے چلتا ہے کنعان کے اندر, حضرت یعقوب فرماتے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے, اور جو ان کے پوتے پڑپوتے ان کے پاس موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم آپ تو پرانی غم کے وارفتگی میں ہیں, آپ جو ہے ان کی محبت میں ویسے ہی بولے چلے جا رہے ہیں. بہر القرآن کریم کے الفاظ سنیے, فرمایا ولما فسرت العیر, جب قافلہ مصر سے جدا ہوا, قال ابوہم, یہاں ان کے باپ نے کہا, انی لاجد ریح یوسف, بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں, لولا ان تفندون, اگر مجھے یہ نہ کہو کہ میں سٹیا گیا ہوں. قالوا تاللہ, بیٹے بولے خدا کی قسم, انک لفی دلالک القدیم, بے شک آپ اپنے اسی پرانی خود رفتگی میں ہیں. پھر جب وہ خوشخبری سنانے والا آیا اور قمیص حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے پر ڈالی. آپ کی آنکھیں جب روشن ہو گئی تو آپ نے فرمایا الم اقل لکم, کیا میں تم سے نہ کہتا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, کہ مجھے اللہ کے وہ شانے معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے میں جانتا تھا کہ یوسف زندہ ہے اور ان نے مجھ سے ملنا ہے, لیکن تم جو ہے اس بات کو نہیں جانتے تھے. اس وقت ان کے اولاد نے جو ہے عرض کی کہ ہمارے لیے بخشش طلب کیجئے, فرمایا کہ میں ان قریب اللہ سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا. پھر یہ سب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے لیے سجدہ تعظیم جائز تھا, تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والدین جب ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور سب نے سجدہ کیا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے بارگاہ میں عرض کیا ابا جان میرا یہ وہ خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا فرمایا. شیطان نے تو پوری کوشش کی کہ ہم بھائیوں کے اندر رکھ نہ ڈالے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھا. گیارہویں رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ مبارکہ کے آخری رکوع ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت دی اور جو مشرکین تھے ان کے مذہب کے جو ہے وہ مذمت فرمائی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم تمہیں واقعات سنا رہے ہیں اس میں عقل مندوں کے لیے جو ہے نشانی ہے اور اس میں کوئی بلاوٹی بات نہیں ہے, بلکہ سچے حقائق ہیں جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. سورہ رعد تقریباً مکمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دلائل پر مشتمل ہے, جس کے اندر چھ رکوع ہے اور سب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دلائل مختلف پیرا میں بیان کیے گئے. مومنین کے اوصاف کو بیان کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے اوصاف کو بیان کیا گیا. یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے ان اوصاف کو اپنائیں اور جو اوصاف مشرکین کے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ جل و جلالہ کریم ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. الہ العالمین, قرآن کریم کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما, ہمارے ذہنوں کو معطر فرما. الہ العالمین, قرآن کریم کو ہمارے لیے قبر میں مونس بنا, بروز محشر شفیع بنا. الہ العالمین, قرآن کریم کی برکت سے ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. قبلہ شاہ صاحب کو صحت یابی عطا فرما, جملہ امراض سبق دوشی عطا فرما, صحت و عافیت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.